ایک غوث نہیں بہت سے غوث ہیں، ہر شہر میں کوئی نہ کوئی غوث ہوتا ہے، ان کا نام ہی اس طرح کا رکھتا ہے، عربی میں ہو اردو میں، عربی میں غوث پاک کی قبریں ہمارے خیال سے پاکستان میں بھی ہیں، ہندوستان میں بھی ہیں، ہوئے مر کے ہم جو رسوا، ہوئے کیوں نہ غرق دریا، نہ کہیں جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا، یعنی ایک ہی مزار نہیں ہے، وہی غوث پاک ہندوستان میں بھی، وہی برما میں بھی، وہی بنگلہ دیش میں بھی ہیں، وہی جا کر کے مصر میں بھی مدفون ہے، سبحان ربی، سبحان ربی نا. تو کہنے کا مطلب ہے صرف غوث جو ہے اللہ تعالیٰ ہے، مغیث اللہ تعالیٰ ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، جن آپ زندگی میں کچھ نہ کچھ اس کے خلاف کر سکتے تھے، اس کے خلاف کر سکتے تھے کہ بھائی تم کیوں اس طرح کا ستاتے، اور کیا بھی، بہت سے منافقین کے بارے میں آپ نے ان کو تنبیہ بھی کی، لیکن جہاں صحابہ کرام کے عقیدے کے متعلق ایک لفظ خلاف نکلا ٹوکنا ضروری تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اغاثہ اور استغاثہ صرف اللہ سے ہوتا ہے، انہ لا یستغاث بی انما یستغاث باللہ، صرف اللہ ہی سے یہ مدد لی جا سکتی ہے. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ہم سے ہٹا دے. یہ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس مبارک توحید کی باریکیوں کے بارے میں. اس وجہ سے مناہی الفاظ جو ہیں، جن الفاظ سے منع کیا جاتا ہے، یہ استغاثے کا لفظ غیر اللہ کے علاوہ نہیں استعمال ہونا چاہیے، جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے. استعانہ الگ چیز ہے، استمداد الگ چیز ہے، مدد لینا، عون طلب کرنا، لیکن استغاثہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اللہ ہی کا حق ہے، اور اللہ ہی اس مصیبت کو تم سے ٹال سکتا ہے. دوسرا باب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایشرکون ما لا یخلق شیئاً وہم یخلقون ولا یستطیعون لہم نصراً ولا انفسہم ینصرون. کیا یہ لوگ ایسی چیز کے ساتھ، ایسی چیز کو ہمارے ساتھ شریک بناتے ہیں جو پیدا نہیں کرتے ہیں، یہ ایک معمولی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ خود وہ پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ وہ کوئی مدد کر سکتے ہیں، ولا انفسہم ینصرون، نہ سے اپنے ہی نفس کی مدد کر سکتے ہیں، خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، دوسرے کی مدد کیسے کریں گے. یہی چیز ہے، ایک پتھر ہے، اس پتھر کو آخر اس پر اگر کوئی ہتھوڑا مارے، ہتھوڑا مار کر کے ہی، چھینی مار کر کے ہی اس کو تراشا گیا ہے نا، اس کی آنکھ اور ناک بنائی گئی ہے، کیا وہ چیخ سکتا تھا؟ نہیں. یا یہ کہہ سکتا تھا کہ ہمیں نہ توڑو نہ پھوڑو نہ کچھ؟ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ یہ پتھروں کو جو پوچھتے ہیں بتوں کو، وہیں اسلوب ہم زباب شہ لا یستنقذو منو، اگر مکھی آ کر کے اس کے اوپر دودھ بھی ڈالتے تھے، کہتے ہیں کہ اچھے سے اچھا کھانا پکا کر کے جو اپنے بچوں سے بھی اس سے بکیلی کرتے تھے، اپنے بچوں سے بھی، بچوں کو بھی وہ کھانا نہیں دیتے تھے، لا کر کے بتوں کے اوپر چڑھاوا چڑھاتے تھے. دودھ جو اچھے سے اچھا، مطلب ہے کہ پہلا دودھ جو ہوتا تھا، وہ لا کر کے اس کے سر پہ ڈالتے تھے، مکھیاں آ کر کے بیٹھتی تھے، کتے آ کر کے چاٹتے تھے، یہاں تک کہ لومڑیاں آ کر کے اس میں پیشاب کرتی تھی. ایک صحابی کا قصہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب دیکھا انہوں نے کہ تنبیہ ہوتی ہے کسی وقت، لیکن آدمی کبھی سوچتا ہے، حیث بھی اس میں رہتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ کیا کریں، لیکن جب اللہ تعالیٰ ہدایت کا ارادہ رکھتا ہے. ایک صحابی تھے طائف کا، جو عزا کا لات عزا تھے، اس میں سے کسی ایک کے اوپر لا کر کے کسی نے دودھ ڈالا، اس پر آ کر کے کتے نے چاٹا، دیکھ رہے ہیں تماشا بیٹھے، پھر آ کر کے لومڑی نے آ کر کے اس پر پیر اٹھا کر کے پیشاب کیا، تو اٹھ کر کے چیخ کر کے کہا عرب بن یبول الطالبانو براسی، کیا لومڑیاں جس کے سر پہ پیشاب کرے وہ رب ہو سکتا ہے؟ اگر ہم اس کی عبادت کرتے اس کا مطلب ہم سب سے بڑے گمراہ ہیں، آ کر کے وہ مسلمان ہو گئے. تو دیکھیے ایسا ہوتا ہے، ایشرکون ما لا یخلق شیئاً وہم یخلقون ولا یستطیعون لہم نصراً ولا انفسہم ینصرون، اپنی خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، اپنا نفع نقصان خود اپنے نفس کو نہیں پہنچا سکتے ہیں، تو پھر دوسروں کو کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ والذین تدعونہم من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کے علاوہ جن چیزوں کو تم پکارتے ہو، جن سے مدد مانگتے ہو اور جن سے حاجت طلبی کرتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ ایک قطمیر کے بھی مالک نہیں. قطمیر، قطمیر کس کو کہتے ہیں؟ وہ غلاف جو ہوتا ہے، دیکھیے کھجور میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، کھجور میں سب سے بڑی پہلے آپ یہ سمجھیں گٹھلی ہوتی ہے، جس کو نوا کہتے ہیں، عربی میں اس کو نوا کہتے ہیں، اور اس گٹھلی کے اوپر ایک غلاف ہوتا ہے اس کو ختمیر کہتے ہیں، اور وہ جو گٹھلی میں بیچ میں ایک شق ہوتا ہے، لکیر ہوتی ہے، اس میں ایک پتلی سی پتلا سا تاگا ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے طلبہ لوگ بیٹھے ہیں، فتیل، لا یظلمون فتیلا، اس کو فتیل کہتے ہیں، وہ جو پتلی سی لائن ہوتی ہے اس پر. اچھا، اس کے بعد پھر کھجور کا جو گودا ہوتا ہے، کھجور کے اوپر جو گول سا وہ ایک ڈھکنا ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ اس کو کما کہتے ہیں، کما. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قطمیر جو ہے باریک ایک دھاگے کی طرح ہے، چھوٹا سا، اس کی بھی وہ ملکیت نہیں رکھتے ہیں، تو پھر تم ان کو کیسے ان سے اپنی حاجت طلبی کرتے ہو؟ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو گے تو تمہاری دعا کو قبول سن نہیں سکتے، سن ہی نہیں سکتے، یا تو پتھر ہے یا حجر ہے یا شجر ہے یا مقبورین ہے، کوئی تمہاری دعا کو، تمہاری ندا کو، تمہاری آواز کو نہیں سن سکتے. اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کوئی مقبور یا کوئی پتھر یا کوئی درخت ہماری آواز کو سنتا اور ہماری طلب کو قبول کرتا ہے، تو یقیناً وہ عقل سے بھی کورا، دین سے بھی کورا، شرک کا، سب سے بڑا شرک کا مرتکب. ولو سمعوا، یہ مان لو کہ اگر سن بھی لیں، مستجابوا لکم، بہت سے لوگ یہودی لوگوں نے بچڑے کو پوجنا شروع کیا تھا، ٹھیک ہے وہ سن تو لے گا لیکن یہ نہیں سمجھے گا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. مستجابوا لکم، آج گائے جو پوچھتے ہیں، گائے سن سکتی ہے، گائے کو چیخو تو وہ متربع ہوتی ہے، متوجہ ہوتی ہے، بچڑا ہے، بیل ہے، سب کچھ ہے، عجل. موسیٰ علیہ السلام کے قوم کی قوم نے پوچھنا شروع، سن تو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے جانور ہو، سن لے، لیکن سننے کے بعد تمہاری دعا کو قبول نہیں کر سکتا یا تمہاری طلب کو وہ پوری نہیں کر سکتا ہے. ولو سمعوا مستجابوا لکم ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم، اور قیامت کے دن تمہارے اس شرک سے وہ انکاری ہو جائیں گے، وہ کہیں گے نہیں، ہمیں تو یہ خبر بھی نہیں کہ یہ لوگ ہمیں پوچھتے تھے یا ہم سے ہمارے ساتھ شرک کرتے تھے یا ہمیں آپ کے اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ شرک کرتے تھے. ولا ینبئک مثل خبیر، اللہ کی طرح کوئی تمہیں صحیح بات بتا نہیں سکتا ہے. صحیح روایت میں ہے، بخاری شریف، مسلم شریف وغیرہ میں ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد وقصرت رباعیته، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں، شجا کہتے ہیں سر میں جو چوٹ آئے، عربی کے الفاظ بہت ہی دقیق ہیں، اگر تھوڑی چوٹ آئی اوپر کی شجا کہیں گے، اور اندر چلی گئی اگر وہ کیا نام ہے ہڈی نظر آ گئی تو کہیں گے موضحا، کیونکہ وہ ہڈی کو ظاہر کر دیا اس نے، اور اندر چلی گئی تو اس کو کہیں گے ماموما، اس طرح کا وہ ہے. اور عربی میں دیات وغیرہ کا جو مسئلہ ہے اس میں یہ تفصیل آتی ہے. بہرحال تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں، جیسا کہ آتا ہے کہ کسی کافر نے پتھر مارا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پہنے ہوئے تھے، خود کا عہد کے درمیان خود کے جو کیا نام ہے کیلیں تھیں یا اس کے جو حلقے تھے، وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں یا کیا نام ہے جبہ میں وہ دھنس گیا، تو خون کافی نکلا، یہاں تک کہ پیارے رسول صلی اللہ حضرت فاطمہ چیخ اٹھی، خون رک ہی نہیں رہا ہے. پھر کسی نے بتایا کہ حضرت جبریل، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، احد میں ایک جگہ تھی جہاں اب بھی ہوگی، محراس اس کا نام رکھا جاتا تھا، محراس کا مطلب اوکھلی ہوتی ہے گہری، وہ ایسی جگہ ہے کہ بارش کا پانی وہاں رک کر کے کچھ دن رہتا تھا، بارش ہوئی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گئے، پانی لائے، وہاں سے دھو رہے نہیں جا رہا، آخر میں کسی نے مشورہ دیا کہ چٹائی کو جلا کر کے اس میں بند کر دیا، ڈال دیا جائے تو خون رک جائے گا. پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جلایا، اور اس کے بعد یہ سب قصے صحیح روایات میں ہیں. آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے جانتے ہیں، لیکن رباعیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو کنارے، یہ دو دانتوں کے علاوہ جو کنارے ہوتے ہیں، تیسرا یا ادھر سے تیسرا، یہ رباعیہ کہتے ہیں. آپ کا یہ دانت ٹوٹ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. فقالا، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کئی فیفلح قوم شجوا نبیہم، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جنہوں نے اپنے نبی کو بھی زخمی کر دیا، اپنے نبی کا سر بھی زخمی کر دیا. فنزلت، تو یہ آیت نازل ہوئی، لیس لک من الامر شیء، یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تھے، اس میں کوئی شک نہیں، آپ نے غصے میں ناراضگی میں یہ بات کہہ ڈالی کہ یہ قوم اب کامیاب نہیں ہو سکتی. دیکھیے بشریت کا یہ تقاضا ہے کہ آدمی کے احوال مختلف رہتے ہیں. کبھی آدمی بڑے سے بڑے معاملے میں صبر کر جاتا ہے, کبھی چھوٹے معاملے میں بھی وہ پھٹ جاتا ہے, غصہ ہو جاتا ہے. یہ اس کی مثال پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی ایسی آئی ہیں کہ آپ غصہ ہو گئے, لیکن بہت سے بڑے بڑے معاملات میں بھی آپ نے صبر کیا. یہ آپ کی بشریت کا سب سے بڑی دلیل ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ نور ہیں تو نور کو یہ سب عوارض راہق نہیں ہو سکتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کے عالم میں کہا کہ یہ لوگ, یہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جنہوں نے اپنے نبی کو بھی زخمی کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی. یہی تعبیر کیا جائے گا, اس میں پیارے رسول کے ساتھ بے ادبی نہیں ہے. ہر وہ بات جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا اللہ کے دربار میں اس کی شرعی حیثیت کا ہونا ضروری نہیں ہے. ہاں وہی کی بات میں اختلاف نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نے وہی نہیں کی کسی بات کی. اگر پیارے رسول اپنی طرف سے کوئی بات کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نہیں تو تنبیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ. یہاں تنبیہ فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیس لک من الامر شیء, معاملہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, آپ کے ہاتھ میں کوئی معاملہ نہیں ہے. دیکھیے لیس لک من الامر شیء, اب یہاں اگر یہ معمولی عقل کا آدمی ہے تو یہ سوچ رہے کہ معاملات کسی کو ہدایت دینا یا اس چیز کا مالک ہونا جو اللہ کے علاوہ اور کوئی مالک نہیں ہو سکتا ہے. اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مالک تھے تو وہ غلط, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا انکار فرمایا ہے پیارے رسول کی ذات مبارک سے. جب پیارے رسول کی ذات مبارک سے اس کا انکار ہے تو پھر ایرے غیرے یا پیارے رسول کی امت کے کسی آدمی کے ساتھ اس چیز کو لگانا یا اس چیز کا طلب کرنا یہ عین گمراہی ہے, عقل کے خلاف ہے. جب پیارے رسول کی ذات ایسی کہ اللہ کے بعد آپ ہی کا درجہ, جب آپ سے یہ درجہ چھین لیا گیا تو پھر یہ درجہ کسی ولی کو یا کسی اور کسی شیخ کو یا پیر کو یا اور کسی کو دینا یہ عین شرک ہوا, چاہے وہ پیر زندہ ہو یا مردہ ہو یا درخت یا جو کچھ بھی ہو. جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اس کو کہتے ہیں قیاس اولا, یعنی جب یہ چیز پیارے رسول کے ساتھ نہیں ہے تو پھر دوسرے کے ساتھ لگانا یا دوسرا کوئی دعویٰ کرے کہ ہم اس کے مالک ہیں تو وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کی نسبت کو دور فرما دیا. کئی فیوف لقوم شجو نبی فنظر لیس لک من الامر شیء. حضرت ابو طالب کا قصہ آپ کو معلوم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کوشش کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے, دین اسلام لے آئیں, کیونکہ زندگی بھر ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی. آپ کے ساتھ مقاطع بھی کیا, سب نے بائی کاٹ کیا, جا کر کے شیب ابی طالب میں جا کر کے وہاں 3 سال تک گزارا. حضرت ابو طالب نے بھی اس کے باوجود اللہ کی توفیق نہ ہوئی, ان کو ہدایت نہ ملی, انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان نہیں کیا. دار رسول عین وقت پہ آ کر کے ان کے سرحانے بیٹھ کر کے جاکری کے عالم میں کہتے ہیں کہ یا ام قل لا الہ الا اللہ کلمتا وحاج لک بها عند اللہ, چچا محترم ایک کلمہ بول دیجئے, مجھے موقع مل جائے گا اللہ کے سامنے آپ کے خلاف لڑنے اور جھگڑنے کا. یعنی یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اپنی یعنی حجت پیش کر کے آپ کو بخشوا لیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاہا, انہوں نے لوگوں کا منہ دیکھ کر کے کہا کہ نہیں, میں اپنے دادا اور پردادا ایک ہی دین پر مرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی غمگین ہوئے. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی, انک لا تهدی من احببت, جس کو چاہیں آپ ہدایت دیں یہ نہیں ہو سکتا. انک لا تهدی من احببت, اللہ ہی جس کو چاہیں ہدایت دے سکتا. تو یہ ہے, جب پیارے رسول کے ساتھ یہ ہوا تو کسی امتی کے کسی فرد کے ساتھ وہ خصوصیت جو اللہ کی ہے لگانا یہ کتنے بڑے جرم, عقلی جرم ہے اور دینی اور شرعی جرم بھی ہوئی. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا, آپ جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے فجر کی آخری رکعتوں میں تو آپ یہ کہا کرتے تھے, اللہم لعن فلانا, اے اللہ تعالیٰ فلاں کے اوپر لعنت فرما, فلاں کے اوپر لعنت بھیج. بعد ما یقول سمی اللہ, جب سمی اللہ یعنی دعائے قنوت پڑھتے تھے اور یہ کہتے تھے سمی اللہ لمن حمدہ, کہنے کے بعد ربنا لک الحمد, اے اللہ تعالیٰ فلاں پر لعنت بھیج اور فلاں کو رحمت سے دور کر, اے اللہ تعالیٰ فلاں کو ہلاک کر, فانزل اللہ لیس لک من الامر شیء، اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی معاملہ نہیں ہے، آپ جو چاہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ ہو جائے. دیکھیے تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے بعض لوگوں کو، اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی دی، اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو انہی میں سے جن پر لعنت بھیجی جاتی تھی، ان کی قوموں ان کی اولاد میں لوگوں نے ان کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت بھی دی. تو یہ دونوں حدیثیں اس بات پر دلیل ہیں کہ خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا درجہ اللہ کے بعد سب سے بڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہر مرضی کو قبول نہیں فرمایا، یا ہر مرضی آپ کی ہر مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے دعا قبول نہیں کی، تو پھر دوسرے شخص کی کیا حیثیت ہے؟ یہ چیز مسلمان کو سوچتے رہنا چاہیے ہمیشہ کے لیے کہ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفع نقصان کے مالک نہیں، آپ کی بعض دعائیں بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں قبول کی، تو پھر دوسرے کے بارے میں یہ کہنا کہ ذرا سا ایک نظر ڈال دیا تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں بن جائے گی، ایسا اعتقاد رکھتے ہیں لوگ، جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں ایسے قسم کے دغاباز. ہم نے دیکھا ایک آدمی کو جو میں گیا تھا یہاں سے، جو پہلے پیل بان تھا، جس کو یعنی عام زبان میں پلوان کہتے ہیں، پیل بان یعنی وہ ہاتھی، کسی کا ہاتھی تھا، اس کو لے کر کے ادھر اس کے لیے چارہ کاٹتا تھا، ادھر کاٹتا تھا، اور ہم لوگ اس کے پیچھے دوڑتے تھے، اس طرح کا کہ جو پھلدار درخت ہے ان میں سے توڑ کر کے جب گراتا تھا تو آم وغیرہ یہ اور بہرحال. تو آخر میں جا کر کے ہم نے دیکھا، ابھی ہمارے خیال سے 10 سال کا مسئلہ ہوگا، وہ پتلی سی بانس کی لمبی چھڑی لے کر کے، لمبی چھپکی لے کر کے، اور وہ اس پر کم سے کم 25 قسم کا چتھرا باندھ کر کے اور چلتا تھا. یہ ہوا ایک 10 سال بعد. پھر ابھی چند سال کے بعد، پھر 2-3 سال کے بعد گیا تو دیکھا کہ ایک بازار ہفتہ واری ہے، اس سے آتے ہوئے داہنی طرف ایک چھوٹا سا کٹیا تھا کسی زمانے میں کسی سادھو کا، چھوٹے چھوٹے خوبصورت درخت ہیں آم وغیرہ کے، اس میں بیٹھا ہے اور لوگ جمگھٹا لگائے ہیں. ادھر سے ہم آ رہے تھے تو دیکھا کہ جمگھٹا میں کہاں رہے، وہ فلاں جاگے ہوئے ہیں، ان کا نام تھا صالح، محمد صالح، کہتے وہ فلاں جاگے ہوئے ہیں. کہ یہ کیا مطلب ہے؟ کہا وہ آج کل تو وہ اگر ایک نظر بھی کسی کے اوپر ڈال دیں تو بس اس کی دنیا بن جاتی. یقیناً لوگوں نے بتایا، کہا لوگ جاتے ہیں اور ان سے، ان کے سامنے دو زانو ہو کر کے اور ٹیک کر کے اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے، ہمارا یہ کر دیجئے، وہ کر دیجئے، اور جس کی طرف نظر اٹھا لیا وہ کل ہی سے اس کی برکت اس کو نظر آنے. دیکھیے عجیب ہے دنیا واللہ. جو شخص میں جانتا ہوں کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا، صرف رمضان کے موقع پر آ کر کے مسجد دھوتا تھا اور مسجد میں جو افطاری وغیرہ پہنچاتے تھے لوگ اس کو کھاتا، کیونکہ اسی قسم کی زندگی اس کی گزری تھی، اور رمضان کے علاوہ کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا، عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا کہتے ہیں لوگ. اور وہ سب سے بڑا، اچھا وہ سنا ہے مر گیا، اس کی قبر کو بھی لوگوں نے بہت بڑا وہ بنا لیا ہے، کیا نام ہے، مزارگاہ. عجیب ہے مسلمانوں کا یہ عقیدہ. یہ روایت نہیں، ایک دوسری روایت میں ہے، یدو علی صفوان بن امیہ و سہیل ابن عمر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد صفوان ابن امیہ اور سہیل ابن عمر اور حارث ابن حشام کے اوپر آپ بد دعا کرتے تھے. فنزلت، اللہ تعالیٰ کی آیت نازل ہوئی، لیس لک من الامر شیء. آپ دیکھیں یہی سہیل بن عمر ہیں مکے کے، جنہوں نے حدیبیہ کے موقع پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے میں سب سے آگے تھے کہ اس سال آپ عمرہ کرنے آ رہے ہیں، ہماری اجازت کے بغیر آپ آ رہے ہیں، اس وجہ سے اس سال آپ جائیں اور آئندہ سال عمرہ کرنے آئیں، شرط یہ ہے کہ ہتھیار جو ہے آپ میان میں رکھ کے آئیں، کھلے ہتھیار لے کر کے شروط کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ جنگ اتنے دن تک بند کی جا رہی ہے. یہ سب ہو کر کے صلح حدیبیہ کے نام سے جو مشہور ہے، سہیل ابن عمر سب سے آگے تھے اور انہی کے ذریعے سے صلح ہوئی. جب حضرت علی لکھنے لگے، بخاری شریف کی روایت میں ہے، حضرت علی لکھنے لگے ھذا ما قاضی محمد الرسول اللہ و سہیل ابن عمر، یہ جو آپس میں اتفاق ہو رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سہیل بن عمر کے درمیان، ہاتھ پکڑ لیا انہوں نے، کہا کہ نہیں رسول اللہ مت لکھو، محمد لکھو صرف، اگر رسول اللہ مان لے تب تو مسئلہ ہی نہیں کوئی رہ گیا. تو کہنے کا مطلب ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرتے تھے ان کے اوپر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، فتح مکہ کے موقع پر انہوں بھی ایمان لائے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی محبتی دوست بن گئے. یہاں تک کہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیغام بھیجتے تھے کہ میرے لیے زمزم بھیج دیا کرو، فکان یورسل فل اداوی والقرم، یہ روایت الفاظ ہیں روایت کے کہ وہ کیا نام ہے مشکیزوں میں اور برتنوں میں بھر کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمزم بھیجا کرتے تھے. یہ سہیل ابن عمرہ. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین انزل علیہ وانذر عشیرتک الاقربین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت انذر عشیرتک الاقربین، اے پیارے رسول اپنے قریب سے قریب قبیلے کے لوگوں کو سب سے پہلے آپ اللہ کی سے ڈرائیے. یہ تیسری آیت سمجھ لیجیے، چوتھی آیت سمجھ لیجیے. جیسا کہ مفسرین نے کہا ہے سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی اقرأ باسم ربک، اس کے بعد یا ایھا المزمل، پھر اس کے بعد یا ایھا المدثر، پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین، اے پیارے رسول آپ اپنے رشتہ داروں کو سب سے پہلے ڈرائیے. کیونکہ الاقربون اولی بالمعروف، ہر خیر میں رشتہ داروں کا سب سے بڑا حق ہے، اور یہی چیز ہے جس کو چھوڑ کر کے مسلمان بہرحال ناکام ہیں اور مسلمانوں میں نفاق اور شقاق پھیل رہا ہے. رحم ارحام یا رشتہ داری کا اعتبار اللہ کے یہاں بہت بڑا ہے. الرحم معلقۃ بالعرش، رحم جو حدیث شریف میں ہے یہ رشتہ داری عرش سے لٹکی ہوئی ہے، اور کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ جس کو جو مجھے کاٹے تو اس سے کاٹ، جو مجھے ملائے تو اس سے مل. دیکھیے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو رشتہ داری کو جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے رشتہ داری جوڑتا ہے، اور جو رشتہ داری کو کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اپنا تعلق کاٹتا. بہت بڑے کبیرہ گناہوں میں کبائر آپ جا کر کے دیکھیے، کتاب الکبائر جو علماء لکھا ہے اس میں یہ بھی بڑے گناہوں میں شمار کیا ہے. یہ چیز بہرحال ایک ذمہ داری کی ہے، ہر شخص کو سوچنا چاہیے. یہ نہیں سوچے کہ ہم کھا پی رہے ہیں آرام سے، دوسرا ہمارا رشتہ دار بھوکا مر رہا ہے. پڑوسی اگر ہے تب بھی بھوکا اس کو مارنا یا بھوکا چھوڑنا جائز نہیں ہے. تو ایک خاص رشتہ دار کو ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی میں فراخی دی ہے اس قدر کی اب اس کے پاس مال بچ رہتا ہے تو رشتہ داروں کو دینا اس کو واجب ہے جو مجبور ہیں، جو مجبور رشتہ دار ہیں واجب کہا ہے انہوں نے، آپ فتاوا میں جا کے دیکھیں. بہرحال تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہر معاملے میں قریبی رشتہ دار آپ کے ہر خیر کے محتاج ہیں. دین سب سے پہلے آپ تبلیغ کریں تو پہلے کیا نام ہے قریبی رشتہ داروں کو. کتنا بجا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ پورا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. کیا ہم اپنے بیٹے اور بیٹیوں بھائی بہن کو زکات دے سکتے ہیں؟ وہ بیٹے جو آپ کی ابھی چھوٹے ہیں بڑے نہیں ہوئے ہیں اور آپ کی تربیت میں ہیں تو ان کو زکات کھلانا جائز نہیں ہے. البتہ بیٹیاں جو یا بیٹے جو بڑے ہو گئے ہیں، شادی ہو گئی ہے، وہ اپنا کام الگ کر رہے ہیں، ان کو دے سکتے ہیں بڑے ہو گئے، لیکن یہ کہ ان کو تنگی ہے یا ان کے بچے ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں، اپنی لڑکی کو بھی دے سکتے ہیں اور داماد کو بھی دے سکتے ہیں. یہ بلکہ وہ لوگ آپ کی زکات کے زیادہ مستحق ہیں. حضرت ام الدرداء حضرت ابو الدرداء صحابی، ان کی بیوی نے آ کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا کہ اللہ کے رسول میرے پاس کچھ مال ہے. اسلام میں عورتوں کا بھی الگ حصہ ہو سکتا ہے، اپنا مال تجارت بھی کر سکتی ہیں، شوہر الگ، کوئی یہ واجب نہیں کہ عورت کا مال شوہر ہی خرچ کرے یا شوہر کے ہاتھ میں آ گیا. نہیں، وہ کہتی ہیں اللہ کے رسول میرے پاس کچھ مال ہے، اس میں سے میں نے زکات نکالا. لیکن وزام ابو الدرداء، ان کا گمان یہ ہے کہ ابو الدرداء اور ان کے بچے بیوی کے زکات کے زیادہ مستحق ہیں. آپ کا کیا فتوا ہے، کا کیا حکم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق ابو الدرداء، ابو الدرداء نے سچ کہا، وہ زیادہ مستحق ہیں. بیوی کے زکات کا شوہر، وہی زکات لے کر کے شوہر بیوی کو اپنی طرف سے کھلا بھی سکتا ہے. دیکھیے اسی کا زکات ہے، کیونکہ وہ ملکیت ہو گئی شوہر کی، شوہر کے اوپر واجب ہے کہ بیوی کو کھلائے، وہ ملکیت ہو گئی شوہر کی، اگرچہ اس نے وہی زکات دیا کھلا سکتا ہے. تو اسی طرح تمام رشتہ داروں کا مسئلہ ہے، لڑکی ہے، داماد ہے، یا ہوتے ہیں ناتی ہیں، ان کو ہر ایک اگر اسی طرح ڈھونڈتا رہے تو سب کو حق ملتا رہے گا. یہ نہ کوئی کہے کہ بھائی رشتہ دار کو آپ دیں گے دوسرے لوگ محتاج رہے، نہیں، اس کے بھی تو رشتہ دار ہیں، اس کو دیں گے. اللہ تعالیٰ نے کسی قوم میں ہر رشتہ دار کے ہر فرد کو غریب نہیں کیا ہے، اس میں بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، مالدار بھی ہیں. جس طرح عمر چھوٹی بڑی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری چیزوں کو بھی. جب ہم قبروں کی طرف یا قبرستان میں جاتے ہیں تو پہلے سلام کرتے ہیں، تو کیا وہ سنتے ہیں؟ نہیں. یہ عقیدہ رکھنا کہ قبروں والے سنتے ہیں. سب سے بڑھ کر کے یہ عقیدہ رکھنا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں یہ بھی غلط ہے. نہیں, آپ کو پہنچائی جاتی ہے, آپ کا درود یا آپ کا سلام پہنچایا جاتا ہے, اور ڈائریکٹ سننے والا عقیدہ یہ صحیح نہیں ہے, غلط ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما انت بمسمع من فی القبور, جو شخص قبر میں مدفون ہو گیا اس کو آپ کوئی بات سنا نہیں سکتے. البتہ یہ کہ جیسے سلام کہتے ہیں آپ, تو سلام کا مطلب ہے کہ دعا ہے. السلام مبتدا, علیکم یا اعلی دار قوم المؤمنین مبتدا اور خبر ہے. یعنی جیسے سلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو تمہارے اوپر, جیسے آپ گزریں اور کہیں کہ اے گھر تو سلامت رکھ, سلامت رہا, اے کیا نا کھیتیاں اللہ تعالیٰ تم کو سلامت رکھے. یہ تو ایک عام محاورہ ہے, اللہ کھیتیاں لا رہے ہیں لوگ, اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے. تو یہ چیزیں ایک عام محاورے کی ہیں. اسی طرح ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے, یہ نہیں کہ ہم سنانا چاہتے ہیں اور وہ ہمیں جواب دیتے ہیں. اس کا عقیدہ رکھنا یہ غلط ہے. تو کیا وہ سنتے ہیں؟ اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام کرنے سے سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں, یا صحیح ہے یا غلط؟ یہ عقیدہ رکھنا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات ڈائریکٹ سنتے ہیں یہاں سے یا قبر مبارک کے پاس کھڑے ہوں, یہ عقیدہ غلط ہے. اسی طرح کوئی شخص بھی نہیں سنتا ہے. بہرحال ایک احترامی لفظ ہے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احترام فرماتے, لیکن ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا یا اور کچھ یہ غلط ہو جاتا ہے. ایک احترامی لفظ ہے, حضرت کا لفظ جو ہے اب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عزت کرتے, لیکن اگر کوئی کہے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ غلط ہوگا. یا یہ عقیدہ, یہ بھی ایک چیز آپ نے سنا ہوگا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو زندہ کیا اور وہ ایمان لے آئے پیارے رسول پر, اور اس کے بعد پھر وہ انتقال کر گئے. یہ روایت گڑھی ہوئی روایت ہے, یہ ایک جذباتی روایت ہے, کسی نے آ کر کے جذبات میں مسلمانوں میں ڈال دیا ہے, جھوٹی روایت ہے. جی, بہرحال تو جہاں تک, یہ ضروری نہیں کہ آپ ان کو غلط کہیں. مسئلہ ضرور جب آئے تو مسئلے کے طور پر ذکر کیا جا سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کی مرضی کے مطابق آپ کے چچا کو نہیں ہدایت دی, تو اس کا مطلب ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے, یہ یعنی بیان کر سکے. لیکن یہ ہے کہ منہ کا مزہ بدلنے کے لیے یا ان کی ہتک کرنے کے لیے یہ چیز صحیح نہیں ہے, اس طرح ذکر کرنا صحیح نہیں ہے. جی,
صحیح ہے.
اس کو بعض علماء نے صحیح کہا, بعض علماء نے ضعیف کہا, لیکن یہ لفظ معنی کے اعتبار سے غلط نہیں ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس کو سب صحیح مانتے ہیں, ان للہ ملائکۃ سیاحین, اللہ تعالیٰ نے کچھ پھر چلتے پھرتے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے, سیاحین یبلغون سلام امتی, جو ہمارے امت کے سلام کو لا کر کے مجھے پہنچاتے ہیں. اب وہ پہنچاتے ہیں رد اللہ علیہ روحی, کس طرح پہنچاتے ہیں؟ روح لوٹائی جاتی ہے خاص انتباہ کے ساتھ. روح تو آدمی کا روح اور جسم کے ساتھ ہر ایک کا تعلق رہتا ہے, یہ یقینی رکھنا ہے, کیونکہ نصوص اسی پر دلالت کرتے ہیں. روح کو اعلی علین میں ہو یا سجین میں ہو, ایک خاص تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے. جسم مٹی میں مل جائے, لاکھوں کروڑوں اس کے ریزے ہو جائیں, روح کا تعلق اللہ کی قدرت سے ہر ذرے ذرے کے ساتھ ہوتا ہے. ظاہری طور پر اس کو ثواب یا عذاب کا احساس دوسرے کو, دنیا کے آدمی کو نہیں ہوگا, لیکن اس کو سب کچھ ملتا رہتا ہے, اس پر یقین رکھنا ضروری ہے. اسی طرح روح لوٹائے جانے کا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, کیا روح آپ کی الگ ہوتی ہے؟ نہیں, خاص تعلق جس طرح عام لوگوں کے روح کا رہتا ہے, آپ کی روح کا تعلق ضرور رہتا ہے, لیکن خاص انتباہ کیا جاتا ہے. یہ تفسیر کیا علماء نے کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ کو سلام کیا, وہی معنی میں جو روایت آئی ہے کہ فرشتے ہمیں سلام پہنچاتے ہیں. فارود تو وہی ہے کہ فارود علیہ السلام جب یہ کیا نام ہے پیارے رسول کو جب پہنچاتے ہیں تو وہ سلام کا جواب دیتے ہیں. تو معنی کے اعتبار سے یہ روایت غلط نہیں ہوئی, لیکن اسنادی اعتبار سے بعض علماء نے کہا کہ یہ ضعیف ہے. جی,
یعنی
نہیں, ضعیف نہیں ہے, اس کو حسن کے درجے تک مانا جائے گا. حسن جو ہوتی ہے یعنی قابل احتجاج, اور یہ کہ اس کا یہ معنی نہیں کہ پیارے رسول کی روح جسم میں نہیں رہتی ہے, لوٹائی جاتی ہے, جیسا کہ بعض جاہلوں نے کہا ہے کہ کیا ہر وقت لاکھوں کروڑوں کرتے رہتے ہیں سلام درود, تو نکالی جاتی ہے, لوٹائی جاتی ہے, نکالی جاتی ہے. اس کو ہم اس میں نہیں جائیں گے, جو چیز ہمارے سامنے ہے اس پر ایمان لائیں گے, اور باقی دنیا کا معاملہ آخرت کا معاملہ دنیا کے معاملات سے بہت دور ہے، سمجھ سے بھی دور ہے اور نظر سے بھی دور ہے. اس وجہ سے جو لفظ اگر صحیح ثابت ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اس کا کیا معنی ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کی کیفیت کو جانتا ہے. نہیں روایت حسن کے درجے تک ہے. حسن کا درجہ جیسے صحیح ہوتا ہے، درجات اس کے حدیث کے صحیح ہے، اس سے کچھ کم درجے کی ہے وہ بھی عمل کے اندر ہے جیسا کہ علماء کا کہنا ہے. اور اس کے بعد ضعیف آتی ہے جو راوی جو ہے بیان کرنے والے حافظے کے اعتبار سے ضعیف ہوں یا بیچ میں کٹ گیا ہو سلسلہ اسناد فلاں نے فلاں سے نہ سنا، یہ سب تفصیل ہے. سوال اگر کسی لیے رمضان کا روزے کا نیت کر لیا، کسی نے رمضان کے روزے کی نیت کر لیا قصدن توڑ دیا 60 روزہ متواتر قضا دینا پڑے گا؟ نہیں. کس نے کہا؟ اگر کسی نے رمضان کا نیت کر لیا قصدن توڑ دیا، اگر چھوڑ دیا تو اس کو توبہ کرنا ہے اور پھر اس کو 30 دن ہی رکھنا ہے. لیکن اگر آپ یہ سننا شاید سوچ رہے ہوں کسی نے رمضان کے اندر بیوی کے ساتھ رمضان میں دن کے اندر روزے کی حالت بیوی کے ساتھ ہم بستری کی، اس وقت یہ اس کو کرنا ہے کہ 2 مہینے کا مسلسل روزہ رکھنا ہے. یہ ہے شوہر اپنی بیوی کے نام کے ساتھ آخر میں اپنا نام لگا سکتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی شوہر اپنی بیوی کے نام کے ساتھ آخر میں اپنا، اصل میں یہ چیز